بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله نے جن چیزوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کیا ہے ان میں سے ایک ہے اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف رکھنا اور اللہ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنا. ایک تو ہم یہ دیکھتے جائیں کہ میرا یہ شعبے میں، یہ جزئیے میں، اس فکرے میں میرا اپنا کیا حال ہے، میرے دل کی توجہ زیادہ کدھر ہے، اللہ کی طرف ہے کہ بندوں کی طرف، چیزوں کے بنانے والے کی طرف ہے کہ چیزوں کی طرف، باقی رہنے والی ذات کی طرف ہے کہ فنا ہو جانے والی اشیاء کی طرف، میرے دل کا حال کیسا ہے. ظاہر ہے کہ اکثریت ایسی ہی نکلے گی جو یوں کہے گی صاحب زیادہ تر دل کی توجہ تو چیزوں کی طرف ہی رہتی ہے، مخلوق کی طرف ہی رہتی ہے، خالق کی طرف ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے، زیادہ تر کا جو حال رہتا وہ کچھ ایسا ہی. ظاہر ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کے منشے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے موافق نہیں. ہمارا یہ جو حال ہے یہ نہ منشاء حق کے موافق ہے نہ اسوہ نبوی کے موافق. پھر اس کے لیے تھوڑا تھوڑا اپنے مقدار ذکر کو، مقدار توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف بڑھاتے رہنے کی مسلسل کوشش جاری رہنی چاہیے. اس لیے کہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کا ذکر ہے، کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے کا حکم ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے کا اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ ذکر اس قدر کثرت سے کیا جائے دیکھنے والا مجنون گئے. منشاء شریعت، اسوہ ذات رسالت اور تعلیمات اہل اللہ میں جو چیز ہے وہ یہ کہ دل کا رخ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا، ہمیشہ یاد الہی، توجہ بحق آدمی رہے، حق کے ساتھ میں اس کی توجہ رہے. حق کے ساتھ میں توجہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف دل کے رخ کا مطلب بھی سمجھیں. دل کی رخ اللہ کی طرف رہنے کا منشا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں ان کا جو منشا ہے اس منشا کا لحاظ رکھنے والا ہونا. ایسا نہیں کہ بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی آدمی، آپ اس کا نظارہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ بھی چل رہا، تو یہ منشا شریعت نہیں ہے، توجہ الحق ہونے کا مفہوم نہیں ہے. بات کو جب سمجھتے نہیں ہیں لوگ تو بڑی گڑبڑیاں کرتے ہیں. جیسے آپ صبح میں بھی خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، شام میں بھی خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اس وقت میں دعا کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اتنا رونا دھونے والا آدمی تو شاید ہی ہزاروں میں کوئی ایک آدھوں گا. مگر جب وہ بازار میں جا کے معاملات شروع کر دیتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ بے احتیاطی برتنے والا کوئی آدمی نہیں ہوگا بازار میں. تو یہ جو حالت ہے یہ بے شعوری والی حالت ہے. شعور ہونا چاہیے آدمی کو کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ جل شانہ کے اس درجے لحاظ دل میں رہنے لگے کہ اس جس وقت میں ان کا جو منشا ہے اس منشا کے مطابق عمل ہو، اور یہ خیال رہے کہ بس یہ منشا ربانی ہے. اس کے واسطے کثرت ذکر کی تعلیم ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ بازار میں آپ کاروبار شریعت کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ ذاکر ہیں، کسی کام کو ہم انجام دے رہے ہیں قرآن و سنت کے حکم کی روشنی میں تو آپ حالت ذکر ہی میں ہیں، اور اگر ذکر کی حالت میں خلاف شریعت کام میں ہے تو صورتاً ذکر ہونے کے باوجود ذکر نہیں ہے. شاید ہی کوئی ہفتہ جاتا ہو جس دن جس ہفتے میں ساتھیوں کی جانب سے کسی نہ کسی کے تحریر یا فون یا گفتگو نہ ہوتی ہو اس رینگی کے صاحب وہ بتائے ہوئے اذکار کی پابندی نہیں ہو رہی, نہیں کر پا رہا ہوں, ذکر نہیں ہو پا رہا ہے, اس قسم کے جملے بولتے رہے. وہ مقدار پوری نہیں بھی پرواہ نہیں, توجہ ادھر اتنی اگر قائم ہو گئی, اگر توجہ اتنی قائم ہو جائے کہ جو اللہ کا منشا ہے آپ اس عمل کو ان کے منشا کی تکمیل اور ان کی رضا جوئی کے واسطے کام کرنے کا اپنا مزاج بنا لیں تو مقصود حاصل ہے. لیکن یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ ہم باقاعدہ اہتمام سے ذکر کا بھی وقت فارغ نہ کریں, اس کی بنا پر یہ اذکار بتایا جاتا ہے. تو ایک معمول ہے کابر کا, ہمیشہ دل کے رخ کا اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو, دل میں یاد الہی کا جم جانا, دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے لگنا. اسی زمانے میں بار بار بزرگوں کا تو خیال ہے کہ اللہ کو جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہے وہ زیادہ تر تو ڈرتے رہنے والا ہی ہوتا ہے اللہ سے. قرآن شریف میں بھی علامت ہے علم کی, سب سے زیادہ خشیت حق تعالیٰ کی دل میں ہو. ایک بزرگ ایک صاحب نے دعا مانگی کہ اللہ جنت عطا فرما. میں نے کہ سوا یہ دعا تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو ممنوع ہو, مامور بھی ہی نہ ہو یا خلاف شرع ہو, ایسا تو ہے نہیں. کہ ہم کو حدیث شریف میں سنایا گیا ہے, بتایا گیا ہے بالخصوص رمضان المبارک میں جس میں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا کرو, جنت کا سوال کرو, جہنم سے پناہ مانگو, رمضان کے اذکار میں یہ بات بتائی گئی. لیکن کسی کسی بزرگ پر خشیت اور خوف کا اور اپنے تقصیرات اور گناہوں کا اس درجے اعتراف ہوتا تھا, اس درجے غلبہ ہوتا تھا کہ کسی نے ان کے سامنے دعا مانگی اللہ مجھے جنت عطا فرما یا ہمیں جنت عطا فرما, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا مانگا تم نے اللہ جنت عطا فرما, ہم اس بات کے مستحق ہی کہاں آئیں گے ہم کو جنت ملے, تم تو صرف یہ مانگ لینا چاہیے تھا اللہ میری خدائیوں کو معاف کر دے بس. ان کے اوپر غلبہ ایسا رہتا تھا. صرف ان کے ایک حال کو سنا رہا ہوں میں تاکہ صحیح تاثر قائم ہو جائے کہ کیسی کیفیت قلب کی ہونی چاہیے. ورنہ چھوٹے چھوٹے کچھ عمل ہم کر لے رہے ہیں اور بہت ساری غلط فہمی میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں. خیال آنے لگ گیا جیسے کسی صاحب نے لکھا کہ صاحب وہ کچھ معمولات کر کے باہر نکلے یا تلاوت کر کے باہر نکلے, ان کو کم از کم یہ خیال رہ رہا ہے کہ بہرحال یہ لوگ تو نماز مسجد کو آئے فوراً چلے گئے, میں کم از کم یہ پڑھ لے کے نکلا. اس کو اپنے عمل کا احساس نہ ہو جا رہا کہ میں نے یہ کیا. اپنے کسی عمل کو بڑا سمجھنا بھی, کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نیکی کی طرف تو دھیان نہیں دینا کرتے, اپنے نیکیوں پر نظر نہیں رکھنا کرتے. اس واسطے کہ نیکی ان کے مقابلے میں تو پہلے اپنی جانب سے تو ایک قسم کا خصورش ہے. ایک صاحب بہت رو رہے تھے, بہت رو رہے تھے. آگے وہ اتنا گائے کو رو رہے ہیں اپنے حال پر, بولے عذر پیش کر دینا تھا, بارگاہ الہی میں توبہ کر دینا تھا, معذرت پیش کر دینا تھا. حالانکہ معذرت پیش کرنے کے لیے بھی تو کچھ دلیل چاہیے نا, میرے پاس تقصیرات کے سوا کچھ ہے نہیں تو دلیل کیا پیش کرو کس وجہ سے یہ عذر ہو گیا. چھوٹے چھوٹے عمل کو ہم لوگوں بڑا سمجھنا شروع کر, چھوٹے سے معمولات پورا کر لیے, دوسروں کے بارے میں یہ خیال آنے لگ گیا کہ کم از کم میں یہ تو کر لیا ہوں, انہوں یہ بھی نہیں کر رہے. तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपने को उससे क्या है भाई। अपन अपने से जो कुछ हो रहा है अल्लाह की तौफीक समझ के उसको कबूलियत की इस सिलसिले में फिक्रमंद रहना है। किसी को मामूली समझने का तो हक है ही नहीं बिल्कुल। कौन कैसा है किसको मालूम है। कितने ही लोग होते हैं कि ऐसे मामूली समझा जाता है, हालांकि अल्लाह की निगाह में मामूली नहीं होता, बहुत कीमती होता है। कितने ही लोगों को बहुत अहमियत दी जाती है, हालांकि हकीकत में उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहती। इसीलिए हमारे पास बड़ों का ये आलम था कि वो मसनद इरशाद पर फायज होने के बावजूद सामईन के हर फर्द के मुकाबले में अपने आप को हकीर समझते थे। हुदूद समझते ना। अच्छा, मसनद इरशाद पर फायज होने के बावजूद अपने सामईन में से हर फर्द के मुकाबले में अपने को कमतर समझते थे। पता नहीं किसके क्या मकाम है अल्लाह के पास। आजिज़ी इनके सारी यही दरअसल हर तरक्की का जरिया है। फनाइयत, अपने आप को मिटाना। उसके बाद से पहले अपना हाल ये देख लेंगे साहब, हमारे दिल का रुख किधर ज्यादा है, मखलूक की तरफ ज्यादा है कि खालिक की तरफ ज्यादा है। जिसकी तरफ ज्यादा रुझान है समझना चाहिए कि उससे ही ताल्लुक ज्यादा है। इधर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, उसवे हसना, मुबारक जिंदगी पर आप नजर डालिए। जब देखो तवज्जो इलल हक समझ में आती है, उनकी दुआओं से, उनके कलाम से, उनकी मुखातबत से, हर हर अमल से तवज्जो इलल हक समझ में आती है। एक अमल दोस्तों ये है, कसरत जिक्र हो। दूसरी चीज, जब कसरत जिक्र होगा तो लाजिमन आप इसका भी पूरा ख्याल रखने का एहतमाम शुरू करेंगे कि मासीयत से इज्तनाब हो, गुनाह से परहेज हो, उनको नाराज करने वाले किसी अमल से अपने आप को बचाने की हमेशा फिक्र दामनगीर रहे। ये अपने आप को नाफरमानी से बचाना, सिर्फ उनकी नस्बत से रहना, कोई दूसरी नस्बत से नहीं रहना। हम लोग बहुत सारे नाफरमानी से अपने आप को बचाते हैं, मगर उनकी नस्बत से बचाते हैं या कोई दूसरी नस्बतें भी काम कर रही है, वो जरा ख्याल रखना। पता नहीं बात समझ में आई कि नहीं आई। मस्जिद में मोबाइल फोन के खोल के तस्वीर नहीं देखते, खराब तस्वीर बोले तो मस्जिद में है भाई, मुसलियां हैं, बहुत सारे मुक्तदियां हैं, बहुत सारे मोतफिदा हैं, कई को रुक रहे आप, इनके सामने ऐसा करेंगे तो उन्हें क्या समझेंगे। घर में जा रहे हैं और देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में निस्बत बचने की गुनाह से उनसे होती, यहां भी होती वहां भी होती, यहां है वहां नहीं है, क्या मतलब है आखिर। एक नस्बत और भी रहती है, वो ये है कि साहब दूसरे बहुत सारे लोग जिस चीज को बुरा समझते हैं, हम भी बुरा समझ के बचते हैं। और बात चीजें ऐसी होती हैं कि दूसरे लोग बुरा नहीं समझते उसको, हम भी बुरा नहीं समझते, हालांकि शरीयत में बुरी है, हालांकि शरीयत में बुरी है। तब उस बुराई से नहीं बच रहे हैं तो इसका मतलब ये होगी नस्बत उधर की कम है, इधर अपनी फैम की तरफ ज्यादा है। जैसे आजकल आप देखेंगे कि बड़ी तादाद है जो शराब से बचती है, मतलब शराब को बुरा समझ के बचने वाली एक बड़ी तादाद वो होती है जो गीबत से नहीं बचती। हालांकि जिस जात ने शराब को हराम करार दिया है, उसी जात ने गीबत को भी हराम करार दिया है ना। मालूम यह हुआ कि जिसको अपन बुरा समझ रहे हैं उससे तो अपन बचते हैं, जिसको पब्लिक बुरा समझती है उससे हम बचते हैं। ये फर्क खत्म हो जाना चाहिए। तो अहलुल्लाह बुजुर्गान दीन मशायखे हक्का ने जिन चीजों का इल्तिजाम फरमाया है, उनमें से एक चीज ये हमेशा इज्तनाब अनिल मासी, गुनाह से बचना और अल्लाह की निस्बत पर बचना। बस उनको नापसंद है इसलिए वो बचता, بہت سارے وہ گناہ جو ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں, اگر یہ ایک مسئلہ سمجھ میں آیا تو بہت سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ گناہ سے بچنا کبھی کبھار موقتی ہوتا ہے, کچھ دنوں کے لیے بہت پارسا بن جاتا ہے, زہر ہے سمجھیے, شیشی میں زہر ہے, کسی طریقے سے ہاتھ لگ گیا, اس کے اوپر لکھا چٹھی لکھی ہوئی ہے اس پہ, یہ دنیا میں سب سے زیادہ مہلک زہر ہے اور اس کا قطرہ منہ میں ڈالنے پر چند سیکنڈوں میں آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے, ایک دن بچے, ایک ہفتہ بچے, ایک مہینہ بچے, اس کے بعد پھر ڈال لیتے کیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے اس سے. ایسے گناہ تو گناہ ہی ہے نا, زہر ہی ہے نا, وہ ہماری روحانیت کو ہلاک کرنے والی چیز ہے گناہ. تو اب ایسی ضرورت میں ایک دن بچے, ایک ہفتہ بچے, ایک مہینہ بچے, کچھ نئے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات ان لوگوں کو, معلوم نہیں, اچھی طریقے سے سمجھو. اس واسطے اب یہ جو شکایت آتے رہتی ہے نا ساتھیوں کی طرف سے, مول صاحب جانے کے بعد میں چار دن صحیح رہتا ہوں, پانچویں دن سے وہی پرانی پٹری پہ آ جاتا ہوں, یہ چار دن صحیح رہتا ہوں کیا مطلب ہے؟ گناہ تو بہرحال گناہ ہے, اس واسطے آدمی کو ہر صورت میں اس سے بچنے ہی کا اہتمام کرنا چاہیے. جب اللہ یاد رہیں گے تو ظاہر ہے کہ جو چیز ان کو ناپسند ہوگی اس سے بچنے کا اہتمام بھی کرے, اور جو چیز ان کو پسند ہوگی اس کو کرنے کا اہتمام بھی کرے گا. اپنی نجی زندگی کے اصلاح اور درستی کے لیے یہ تین چار باتوں کی طرف توجہ رکھنا کافی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مولوی لوگ ہیں بالخصوص یا علمی صلاحیتوں والے لوگ ہیں, ان لوگوں کو تو یاد رکھنا چاہیے کہ منشاء ربانی کیا ہے. کیا یہ ہے کہ آپ اکیلے اپنے حد تک نیک بن جائیں بس کافی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو کافی نہیں, آپ کو تو اپنی پوری صلاحیتیں, پوری توانائیاں, پوری کوششیں, پوری محنتیں اس سلسلے میں صرف کرنی ہیں. اور یہ مضمون ہم دو تین جمعرات سے برابر سنا رہے ہیں کہ اہل اللہ اور اکابر اور صوفیاء عظام نے گوشہ نشینی نہیں اختیار کی ہے, گوشے گوشے تک حق کو پہنچانے کا اہتمام کیا ہے. دیکھو آپ نے, آپ دیکھیے پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی, آپ دیکھیے حضرت خواجہ اجمیری کی زندگی کو, آپ پڑھیے ہمارے اکابر اور بزرگان دین کے احوال کو, اور تحقیق کیجئے کہ پوری دنیا میں ہمارے اپنے ہندوستان میں یہ چپے چپے میں مختلف بزرگان دین جو رہے ہیں آخر کس, کہاں کے لوگ تھے, یہاں پہنچے تو کس بنیاد پر پہنچے اور کیا ہوا, ایک جگہ تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. شاید ہم لوگوں میں سے بعض کے طرز عمل کی وجہ سے لوگوں کو یہ بات اٹھانے کا زیادہ موقع مل رہا ہے, بدنام کرنے کا, کہ بھائی یہ متحرک دنیا میں جامد طرز عمل کا نام تصوف, غلط سمجھا ہے لوگوں نے. اتنا ضرور ہے کہ گاڑی کو پوری دنیا میں پھرانے کے واسطے گاڑی بنانے کے لیے تو فیکٹری میں ایک ہی جگہ رہنا پڑتا ہے, تو بالکل پکی سی بات, ایک جگہ رہیں گی بنیں گے, انہیں پھریں گے پوری دنیا میں, مگر یہ نہیں کہ وہیں بناتے رہیں وہیں رکھتے رہیں وہیں بناتے رہیں وہیں رکھتے رہیں, تو ایسی صورت میں تو پھر وہ سوائے اس کے کچرا خانے میں تبدیل ہو جائے اور کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے ابھی میں نے ایک رسالہ پڑھا کچھ دن پہلے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ صاحب اسلام پر ہونے والے اعتراضات یا اس زمانے میں چلنے والے اٹھنے والے فتنوں یا اس زمانے کا جو علم کلام تھا اس کا دندہ شکن جواب دینے کے لیے ہمارے اسلاف نے, ہمارے اکابر نے جہاں قرآن و سنت کے علوم پر محنت فرمائی, وہیں ان لوگوں نے کچھ عصری علوم بھی اپنے نصاب میں انہوں نے داخل کیے, اس زمانے کا فلسفہ, اس زمانے کی منطق, یہ سب کچھ چیزیں ان لوگوں نے داخل کی, بلکہ اس زمانے میں علم فلکیات وغیرہ اس کو بھی ان لوگوں نے درج کیا اپنے نظام میں, اس حوالے کو بیان کر کے یہ لکھا ہے کہ اگر اس زمانے میں اگر ہم تھوڑا سا اس زمانے کے حساب سے اپنے قرآن و سنت کے علوم کے ساتھ میں موجودہ زمانے میں جس علمی روشنی کے ذریعے سے ان کو جواب دیا جا سکتا ہو یا اسلام سمجھایا جا سکتا ہو اگر ہم اس کو شامل کر لیں اپنی تعلیمات میں تو کیا حرج کی بات ہے. یہ لکھا ہوں باقاعدہ بہت پرزور انداز میں, میں بہت نرم سنا رہا ہوں آپ لوگوں, اس لیے کہ منشا تو اس کے ذریعے سے اعلاء کلمۃ الحق ہے, دین کو پھیلانا ہے, حفاظت دین بھی ہے اشاعت دین بھی. تو اس لیے اجتناب معاصی ایک پہلو ہے, اور 24 گھنٹے تعمیل احکام اسلامی ایک پہلو ہے, اور ان دونوں چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی میں قائم رکھنے کے واسطے التزام ذکر اس کا اہتمام کرنا ہے. تو ذکر اللہ, کثرت ذکر اللہ, اجتناب عن معاصی اللہ اور دوام علی طاعت اللہ, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کی طاعت پر دوام ہو, گناہوں سے اجتناب ہو, اور اللہ کے ذکر کی کثرت ہو. آنے والے جتنے پرانے ساتھی ہیں خاص طور سے یہ رخ پر توجہ دے کے اطلاع دینا چاہیے کہ صاحب دل کی توجہ ادھر زیادہ ہے کہ ادھر, نافرمانیوں کے سلسلے میں اجتناب پرہیز کا اہتمام کس درجے ہے 24 گھنٹے میں, اور احکام کو پورا کرنے سے متعلق کیا عالم ہے. اگر ان چیزوں کا یہ اہتمام ہوا تو یہ وقتاً فوقتاً بولی جانے والی جو چیزیں رہتی ہیں یا سنائے جانے والے جو حالات ہوتے ہیں ان سب میں اصلاح و درستی خود بخود پیدا ہونی شروع ہو جاتی. بہرحال اس وقت میں ایک مختصر سی بات اپنے ذہن میں آئی تو آپ کو سنائی گئی. مغرب کا وقت بہت قریب ہے, جن ساتھیوں کو طہارت وضو کا تقاضا ہو جلدی سے فارغ ہوں, اور جن کو تقاضا نہیں ہے قبلہ رو بیٹھے ہیں دعا میں ذکر میں مشغول رہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے.